أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الشعراء شروع کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر سورۃ الشعراء آیت نمبر 1 سے لے کے 51 تک. توسین میم توسین میم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے سورت, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاعر قسم کے لوگ جو اس زمانے میں تھے, جن کا بہت بول بالا تھا, بڑا ان کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا. آج کے وقت میں جیسے کوئی میڈیا والے لوگ ہیں, کوئی بہت مانے ہوئے ماہر جو اسپوکس مین ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, ان سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی خبر ہی نہ لگا دیں. تو اس زمانے میں شاعر ایسے ہوتے تھے, شاعروں کا اتنا چرچا تھا, اتنا ان کو بڑا سمجھا جاتا تھا. ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے ایک شاعر کو اپنے گھر بلایا, مہمان ٹھہرایا, بہت اس کی خاطر تواضع کی, اور وہ اس کو یہ بتایا کہ بھئی میری اس طرح بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی. اور اس نے اس کی بیٹیوں کے اوپر وہ کلام لکھا, وہ اس نے شاعری کی کہ اس کے بعد فوراً ان کے رشتے آنے لگے. یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ شاعر اس وقت بس جس کو چڑھا دیتے تھے وہ اوپر ہوتا تھا, جس کو گرا دیتے تھے بس وہ لوگوں کی نظر میں نیچا ہو جاتا تھا. وہی جیسے اندھا دھند آج بھی ہم میڈیا پہ اسی طرح بلیف رکھتے ہیں نا, کہ بھئی جیسے انہوں نے خبر دے دی اسی طرح ہمارا مائنڈ بنتا چلا جاتا ہے. وہ مائنڈ بناتے ہیں لوگوں کا نا, ایڈورٹیزمنٹس دے دے کے بھی مائنڈ بنایا جاتا, تو ایک انڈسٹری بن گئی نا. تو اسی طرح یہ شاعری بھی ایک اس کا دور تھا, بس اس وقت ایسی شاعری ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگ اس بندے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے جو نثر میں بات کرے, شعر میں بات کی جاتی تھی. اور اتنے اتنے ماہر شاعر ہوتے تھے, ایک لفظ ایک دفعہ بول دیا تو پوری اپنی بات میں اس لفظ کو دہرایا نہیں, ایسا کلام کیا کرتے تھے وہ. ایسے وقت میں جب قرآن کریم اترا ہے تو یہ سمجھ لیں ایک جواب تھا جو ان کے شاعروں کے لیے, یہ سب کے منہ بند ہو گئے. ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں, کیسے اس کا جواب دیں. ہمیں تو چونکہ اتنا سمجھ ہی نہیں ہے, نہ اتنی عربی سے واقفیت ہے, تو ہم اس کو اس طرح اپریشیٹ کر نہیں پاتے. جو اہل زبان تھے نا, اور جو سمجھتے تھے کہ یہ کلام آیا کیا ہے, لبیب ان کا بہت بڑا شاعر تھا, اس نے تو شاعری چھوڑ دی تھی کہ اب اس کے آگے اس کا کلام کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا, بہت بڑا شاعر تھا. سورہ کوثر اتری تو اس نے شاعری چھوڑ دی, دیکھا نہیں میں تو نہیں اس کا مقابلہ کرتا تھا, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو وہ دیکھو ریئلی اپریشیٹ دس. اور ہم تو بس ایسے سے پڑھ کے سوچتے ہیں اچھا بھائی بڑے رائمنگ آ رہی ہیں باتیں, چلو اتنا ہی صرف سمجھ آ جاتی, ارے اس کے علاوہ ہمیں زیادہ نہیں سمجھ. مگر یہ معجزہ تھا اس زمانے کا, ٹھیک ہے. تو توسین میم کے حروف کے ساتھ یہ بتایا گیا, دیکھو یہ حروف مقطعات ہے نا, توسین میم تین حرف ہی ہیں, اسی طرح کے حروف کے ساتھ ہی یہ قرآن بنا ہے, کہیں اور سے نہیں کوئی اور حروف لائے گئے. لیکن کیسا کلام بنتا ہے انہی حروف کے ساتھ کہ تم ان کا جواب نہیں دے سکتے, تمہیں عاجز کر دیا اس نے. تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ, یہ آیات ہیں روشن کتاب کی. یہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہو یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہے, کلیئر ہے. یعنی ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی کہ یہ جو قرآن ہے نا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. نہیں, بالکل کلیئر, بالکل آسان, بالکل سادہ طریقے سے بات بیان کی گئی ہے. حالانکہ باتیں ایسی ہیں اور کلام ایسا ہے کہ اس کا جواب شاعر نہیں دے سکتے, مگر اس کے باوجود اتنا آسان ہے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا نہیں جی میں نہیں جان پایا یہ احکامات کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کس چیز سے منع کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اور آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی احکامات بالکل واضح ہیں، کلم کھلا ہے، کوئی پہیلیاں نہیں ہیں کہ کوئی ریڈلز ہوں اب ہم بوجھتے جائیں، اچھا پتہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے. اللہ اکبر. اس کے باوجود ہی کچھ لوگ کہتے ہیں جی سمجھ ہی نہیں آتی. پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی کتاب مبین ہے، اس کی آیات ہے. اس کے باوجود کہ یہ اتنی کلیئر ہے، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں مانیں گے. تو اے نبی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. باخع مطلب ہے کہ اتنا غم لینا، اتنا غم لینا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا غم میں اپنے آپ کو ختم کر دینا، کہ اس فلاں کو اتنا غم ہے اس نے تو اپنے آپ کو غم میں گھلا دیا، وہ غم میں ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں باخع. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یہ کتاب تو بالکل واضح ہے، بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کچھ لوگ. آپ کیوں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں ان کے پیچھے؟ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غم لیا کرتے تھے لوگوں کا، کیوں نہیں یہ مان جاتے؟ قربان جائیں ایسے نبی پہ، ہم تو ان کا حق ہی ادا نہیں کر سکے، مگر وہ تو ان کا یہ حال تھا کہ بسترے مرگ پہ بھی ہیں، ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، تو اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ لا دو مجھے کوئی چیز لکھنے کے لیے، کچھ لکھ دو میں تمہیں. آخر میں بھی اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کوئی نصیحت کر جاؤں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. یعنی ان کو اس وقت بھی فکر ہے کہ ہائے میرے پیچھے سے یہ گمراہ نہ ہو جائے. ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. اور یہ تو قرآن ہمیں گواہی دیتا ہے نا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے جتنی محبت کرتے ہوں، ان سے زیادہ تو محبت کسی کی ہو نہیں سکتی، لیکن جو نبی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہوئے چلے گئے. آخر تک میں بھی یہ نہیں ہے لاؤ میرے بچوں کو میں ان کو کوئی نصیحت کروں، لاؤ میرے بچوں کو میرے یہ چیزیں ایسے کر دینا، وہ میری چیزیں وہاں کر دینا، یہی نصیحت ہوتی نا آخر تک. ان کو ڈیتھ بیڈ پہ بھی یہ فکر ہے کہ میری امت گمراہ نہ ہو جائے، کہ کہیں سیدھا راستہ نہ چھوڑ دے. سوچیں کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آسان نہیں تھا وہ ٹائم. جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بہت ہی مشکل وقت تھا ان کے لیے، بہت ہی تکلیفتے وقت تھا ان کے لیے. اس کے باوجود اتنی زیادہ فکر، اتنی زیادہ خیر خواہی اپنی امت کی. اور یہی خیر خواہی ہے نا کہ جب کسی دائی دین میں آتی ہے تو تبھی وہ دین کا کام صحیح سے کر سکتا ہے. دیکھیں ہم تو خیر کوئی عشر عشیر بھی نہیں ہیں، ہم تو کیا چیز ہیں، پر ہم جیسے لوگ بھی اگر کسی کو دیکھ لیں کہ کوئی گمراہی کے راستے پر چلا تو دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کیوں یہ ایسے جا رہا ہے، میں اس کو کچھ بتا دوں. اب جب سے قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر اور زیادہ یہ چیز دل کٹنے لگتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ کیوں دین سے دور ہے، ان کو بھی میں بتا دوں، ان کو بھی میں سمجھا دوں. وہ تڑپ لگ جاتی ہے نا، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلاتے. انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو مزہ چکھا ہے نا قرآن کا، یہ اوروں تک بھی پہنچ جائے. وہ ایک تڑپ انسان کو بے چین رکھتی ہے. اور سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے سینسیٹیو تھے اور جو اتنے خیر خواہ تھے اور جو اتنے بے لوس تھے، ان کو کتنی تڑپ ہوتی ہوگی. اندازہ کریں ان کی تڑپ. یہ غم ہر انسان کو اپنے غم تو ہر ایک کو ہی ہوتے ہیں، بات تو وہ ہے کہ جب انسانیت کا غم کسی کو لگ جائے، یہ فکر لگ جائے کہ یہ کیسے ان تک حق پہنچایا جائے، اگر انہوں نے نہ قبول کیا تو کہاں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ، کیسے ہم ایسے نبی کا حق دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں بتائیں. کوشش کریں کہ ہم ایسے کام کریں کہ وہ اس دن ہم سے خوش ہوں کہ میرے امتی یہ کر کے آئے. کوشش کریں کہ ہم ان کو شرمندہ نہ ہونے دیں اس دن، ماں آپ کے بعد دیکھیں اس دین کے لیے لوگوں کو پہنچانے کے لیے, آپ کے مشن کو آگے پہنچانے کے لیے جس کے لیے آپ تڑپتے رہے نا, ہم اس کے لیے کام کرنے والے تھے, اور جو کام کرنے والے ہیں وہ اس چیز کے اوپر خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ توفیق دی جو نبیوں کا کام ہے, جو نبی کام کیا کرتے تھے لیکن لوگوں تک پہنچ جائے. پر اس کے لیے بے لوس ہونا ضروری, اس کے لیے یہ نہیں ہے کوئی مجھے پیسے دے گا تو ہم آپ کو پڑھائیں گے, اگر نہیں پیسے دے گا تو پھر جاؤ چھٹی کرو, اور پاس فیس نہیں ہے نا تو جاؤ, یہاں پہ فیس کے بغیر نہیں داخلے ملتے, یہ نہیں ہو. بس جب تڑپ لگی ہوئی پھر کہاں فیسوں کی باتیں آئیں گی, پھر کہاں پیسوں کی آتی, وہ تو انسان اپنے لیے وہ جو اپنی تڑپ ہے نا اس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. اس کو ایک روزگار کا وہ نہ بنائیں کہ یہ ایک یعنی انسان ایک جاب کر رہا ہے یا ایک بزنس کر رہا ہے بزنس پہ, یا میری ایک دکان ہے بس آئیں میرے گاہک بہت ہیں یہاں سے خریدیں گے تو مجھے پیسے ملیں گے میرا پروفٹ ہوگا, اس طرح سے نہ بنائیں. وہ تڑپ اپنے اندر پیدا کریں, وہ تڑپ جو نبیوں والی تڑپ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری اور سارے انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی اور جو جو پروانے ہیں اور جو کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوئے ہیں, اور میں تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرے جا رہے ہو. جسٹ امیجن ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اس راستے پر, اور ایک نبی کو تڑپ لگی ہوئی ہے کہ بس ان کی کمروں سے پکڑ پکڑ کے بھی ان کو کھینچ لوں, یہ کہیں آگ میں نہ پڑ جائے. ان کو اپنی فکر ہے نہیں, ان کو پڑی ہوئی ہے ان کی فکر. سبحان اللہ, یہ خیر خواہی کی انتہا ہے. ورنہ جیسے جیسے باتیں وہ کرتے تھے اور جو جو ان کے جرائم تھے کفار مکہ کے, اس کے بعد یہ سوچ لینا کہ جو ہے یہ ایمان لے آئیں, یہی بہت بڑی بات ہے. ورنہ انسان کہتا ہے اچھا ہے اب جلیں آپ کے اندر پھر ہی ان کو پتا چلے گا. ہمارے جیسے تو تھوڑے دلے ہوتے ہیں نا, تھوڑے دن میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بس جائیں, اب جہنم میں جائے گا نا پھر سمجھ آئے گی اس کو, لیکن وہ ایسے نہیں تھے. دیکھیں وحشی کا جرم کتنا بڑا تھا, ہاں کتنا بڑا جرم تھا, اس کو بھی کلمہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے, اس کو بھی. ورنہ ایک وہ شخص ہو سکتا تھا جس کو کہتے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر جہنم میں چلا ہی جائے تو اچھا ہے. ہند کا جرم کتنا بڑا تھا, جس نے میرے نبی کو کتنی تکلیف دی کہ جب ان کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی, ہاں چبا نہیں سکی تھی پھر تھوک دیا تھا, جب ان کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کے اس نے ہار بنا لیا تھا تو میرے نبی پہ کیا گزری ہوگی. ہاں اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے, عام لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تڑپتے تھے, لیکن یہ آپ کے چچا تھے, بہت زیادہ پیار تھا, بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا تھا ان کا. ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپے ہیں, اور ان کو بھی صحابہ کا درجہ دے دیا, ابو سفیان صحابی کا درجہ مل گیا, کتنی بڑی بات ہے. وحشی کو صحابی رسول کا درجہ مل گیا, یہ کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفرٹ کی تو ہوا نا, ورنہ کہہ دیتے کہ کبھی بھی نہیں, ان کا نہیں, ان کو نہیں ایمان لے کر آنا, بس یہ جائیں آپ. اور جنہوں نے ساری زندگیاں اس طرح سے یعنی دشمنی میں گزاری تھی, اب کیا کرنے آئے ہو, اب جاؤ تم, اب تو ہم ہی غالب آ گئے ہیں, اب مکہ فتح ہو گیا, اب جاؤ تم چھٹی کرو مزے کرو, اب تم نہیں آ سکتے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ایسی تڑپ ہمیں لگا دے, اس کا اشیر بھی ہمیں مل جائے نا تو ہم چین سے نہ بیٹھے, پھر ہمیں لوگ نہ پھر کہیں کہ نہیں جی آپ آگے پہنچائیں, پھر ہمیں خود تڑپ ہو کے میں نے پہنچانا, کوئی گھر ایسا نہ رہ جائے جہاں پہ قرآن کا نور نہ پہنچا. اللہ میرے ذریعے پہنچا دینا, مجھے وہ شمع بنا دینا جس سے اندھیرے دور ہو جائے, میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, میں وہ شمع بن جاؤں. لیکن اس کے لیے جب تک بے لوس نہیں ہو جاتے نا, نہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر رکھنی, نہ لوگوں سے کوئی فائدے لینے کے لیے, نہ کوئی عزتیں چاہنے کے لیے, نہ کوئی بڑا بننے کے لیے کہ مجھے بس کچھ استاد بنا کے بٹھا دے, مجھے یہ بنا کے بٹھا دے, اس کے لیے نہیں. हर घर के अंदर ये दीन जिंदा हो जाए, ये अगर तड़प बन जाए तो फिर देखें कि वो फिर आप उस मिशन में शामिल हो गए, उस काफिले में शामिल हो गए जो नबियों का काफिला है, जो सहाबा का काफिला है, जो ताबईन का काफिला है, उसमें शामिल हो गए। ये तो खुशकिस्मत ही बहुत बड़ी है। लेकिन जब हम खुदगर्जियों पे उतर आए, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों करूं, मुझे क्या इतना पड़ी हुई है, तो फिर नहीं ये काम हो सकते। हमें और सुन्नतें पता होती हैं, मिसवाक की सुन्नत, ये सुन्नत, वो, या क्या ये सुन्नत भी आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना घुले हैं अपनी उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए? क्या ये सुन्नत नहीं है कि उन्होंने कितनी फिक्र की है? वो गम, वो फिक्र उनको चैन से नहीं बैठने देती थी। तो इससे हमने ये सीखना है और ये दुआ करनी है, अल्लाह ऐसी हमें फिक्र लगा दे और इंसानियत का ये जो गम है इनको इस तरफ लाने का, कि ये हिदायत पा जाए, अल्लाह ये हमारे अंदर पैदा फरमा दे कि हम हर मफाद से और दुनिया की हर जो और ये चीजें हैं हकीर, उनसे बाला होके अल्लाह के दीन की खिदमत कर सके। बाज लोग पूरी पूरी जिंदगी अपने गमों से ही नहीं निकलते, उन्हें इंसानियत का गम क्या लगाना है? जब अपने ही बस लेके हर वक्त रोने धोने बैठे रहे हम, ये हो गया वो हो गया, तो क्या आप दुनिया की फिक्र करेंगे, इंसानियत का गम कैसे लगाएंगे? उसके लिए तो टाइम ही नहीं है। अपने खत्म होंगे तो किसी और के लिए भूलेंगे ना। हर एक सोचे कि मैं किस फिक्र किस गम में हर वक्त घुलती हूं, क्या मुझे भी इस तरह इंसानियत का गम है? इतनी दुनिया हमें कितना जहन्नुम का पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं कैसा दिल डरता है। और सोचें कि अपने आप को तो बचाना ही है, सोचें कि अगर इंसानियत बढ़ती जा रही है उसके ऊपर तरफ, और हम कहें अब हमें क्या, अब हम क्या हर एक की फिक्र करते रहे, तो क्या ये तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका? जिस दिन ये गम लगा ना, उस दिन फिर किसी को भी ना मोटिवेशन की जरूरत रहेगी, ना किसी को हमें कहने की जरूरत रहेगी, ना कोई पुश करने की जरूरत रहेगी, खुद करेंगे सब काम। अल्लाह ताला ने फरमाया है, नबी आप क्यों अपने आप को गुलाते हैं इसमें, इन्ना शानु नज़िल अलैहि मिनस्समाई आयतन, अगर हम चाहें ना तो हम आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारे, ऐसी चीज कोई उतार दें, फज़ल्लत अनाकुहुम लहा खादियीन, तो घो जाए इनकी गर्दने इसके लिए झुकने वाली। हम ऐसा कुछ उतारे आसमान से कि जिसके सामने ये ठहर ना सके और खुद ब खुद ये झुक जाए, इनकी गर्दने आजी से झुक जाए। यानी अभी तो ये नहीं झुक रहे, अभी तो ये बात नहीं मान रहे, लेकिन अगर अल्लाह चाहे ना तो जबरदस्ती इनको झुका दे। ऐसा कोई मसलन, ऐसा अल्लाह ताला आसमान फट जाए और ऊपर की चीजें नजर आने लगे, या कोई ऐसा अजाब ला के ऊपर खड़ा कर दे, जो कि जैसे अब बनी इसराइल ने मान लिया था कि उनके ऊपर तूर ला के खड़ा कर दिया था। अब मानते हो कि नहीं मानते? तो कहते हाँ अब मानते हैं, झुक गए। अल्लाह ताला चाहे तो ऐसा कुछ कर दे, फिर क्यों नहीं करता अल्लाह ताला ऐसे कि ये फौरी ईमान ले, उनको मजबूर कर दिया जाए? क्यों नहीं करता? इसलिए कि यही अल्लाह ताला का फैसला है कि इंसान को मजबूर ना किया जाए, उसको जबरदस्ती ना की जाए, उसको आजाद छोड़ दिया जाए, अकल दे के आजाद छोड़ दिया जाए, उसको बता के आजाद छोड़ दिया जाए कि आप चाहो तो ईमान लाओ, चाहो तो ना लाओ। और ईमान ला कैसे लाएगा वो? अल्लाह ताला चाहता है कि वो खुद गौर व फिक्र करे, खुद अकल इस्तेमाल करे और खुद फैसला करे अल्लाह के आगे झुकने का। जबरदस्ती करानी है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह के लिए तो कोई मसला नहीं। देखे जो इतना बड़े सूरज को चला रहा है, मजाल है सूरज की कि वो कहीं इधर से उधर हो जाए? मजाल है सितारों सैयारों की कि वो लड़ने लग जाएं और एक दूसरे को धक्के दें और एक दूसरे को उनकी जगह ले लें जाके? क्या मजाल है? तो ये क्या 5-6 फुट का इंसान है, क्या चीज है ये? इसको सीधा करना कौन सा मुश्किल, जिसने सितारों सैयारों को सीधा कर दिया? फरिश्ते इतने बड़ी मखलूक है, इतनी ह्यूज मखलूक है, उनको सीधा किया अल्लाह ताला। کیسے فرما بردار ہیں، مجالے کے چون کریں، تم کیا چیز ہو کہ تم یہ نہ انسان سمجھے کہ اللہ مجھے سیدھا نہیں کر سکتا، یہ اس کی دیوی ایک مہلت ہے، ایک آزادی ہے، یہ اس کا ایک قانون ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے اس کو آزاد چھوڑ دینا، اب یہ خود اپنا راستہ متعین کرے۔ یعنی انسان کتنا یعنی احمق ہے کہ جس وقت وہ اس آزادی کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، میں بہت پاورفل ہو گیا ہوں، کون مجھے پکڑے گا، اور اس آزادی کو ہمیشہ کی آزادی سمجھ لیتا، نہیں ہمیشہ کی نہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اب کرتا کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ بس تم آزاد ہو گئے، تم بڑے طاقتور ہو گئے، جیسے آج مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تو اس طرح کبھی بھی نہیں کوئی مجھے کچھ کہے گا، ایسا نہیں ہے، اللہ اگر چاہے ایسی چیز اتارے تمہاری تو گردنیں اسی وقت جھک جائے، تم سر اٹھانے کے قابل نہ رہو، اور ایسا ہوگا، کب ہوگا، جس وقت انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، خود بخود جھک جائیں گے، بڑے بڑے ابو جہل جھک جائیں گے، بڑے بڑے ابو لہب فرعون جھک جائے گا، اب اس وقت کیوں جھک رہے ہو، اس وقت ساری حقیقت سامنے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہمیں جھکانا، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا، نعوذ باللہ۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث نئی، کوئی بھی نئی چیز، کوئی نئی بات رحمان کی طرف سے نہیں آتی، الا مگر وہ کیا کرتے ہیں، کہنو وہ ہوتے ہیں، انہو معرضین، اس سے اعراض کرنے والے، یعنی جو نئی بات آ جاتی ہے رحمان کی طرف سے، یہ آگے سے کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا، یہ ان کا یہ طریقہ بن گیا کفار کا کہ جو بات آئے اس کو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی اپنے باپ دادا سے یہ سنی ہی نہیں، ایو ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، وہ کیا غلط تھے، کچھ فیملیئر بات لگ رہی ہے، یہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے اس سے، آج کے ہمارے بعض مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا کوئی حکم رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں، ان کا طریقہ وہی ہے جو کافروں کا طریقہ تھا، کہ آگے سے کہتے ہیں ہم نے تو آج تک یہ بات سنی ہی نہیں، ہم نے تو اپنے گھروں میں کبھی یہ بات دیکھی ہی نہیں، یہ تو نئی بات آپ لے کر آ گئے، اور اس کو مانتے ہی نہیں، اعراض کر لیتے ہیں، یعنی جب بھی ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت، کوئی ایسی بات رکھی جائے، ان کا طریقہ ہی یہی ہے، تو یہ کفار کی عادت کے مشابہ عادت ہے کہ انسان کے سامنے حق آ جائے اور وہ انکار کر دے اور کہے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، تو ضروری ہے کہ آپ نے ہر چیز ہی سنی ہو، ہر حدیث آپ کے علم میں ہو، ہر قرآن کی آیت آپ کے علم میں ہو، یہ ضروری ہے نہیں نا، تو پھر جب نالج ہی نہیں، بعض اصل میں ہم دنیا کی جب ڈگریاں لے لیتے ہیں نا، اکثر ایسے لوگ جو بہت دنیاوی علم رکھتے ہیں، دنیا میں بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب ان کے سامنے کوئی بھی دین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں ہم نے یہ نئی بات آپ کریں، ہم نے تو نہیں کبھی ایسی بات سنی، جیسے کہ ہمارے علم میں اگر نہیں ہے تو یہ ہے ہی نہیں، بھائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے علم میں نہیں ہے تو پھر یہ ہے نہیں، اس لیے کہ آپ کا علم بہت محدود ہے، آپ ان سے پوچھا جائے کیا تم نے قرآن کو سیکھا پڑھا، نہیں، کیا تم حدیث سے واقفیت رکھتے اور ساری حدیثیں تمہیں یاد ہیں، نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنی، تو پھر اس لیے ہو ہی نہیں سکتا، ان کو پھر لاکھ سمجھائیں، لاکھ کہیں، کہیں نہیں، کہیں گے نہیں، ہم نہیں مانتے، تو یہ کفار کی مشابہت ہو جاتی ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر بات واقعی دلیل کے ساتھ بتائی جا رہی ہے، اوتھینٹک سورسز سے ہے، تو مت کہیں آگے سے کہ جی ہم نے تو نہیں یہ کبھی سنا، نہیں سنا تو آج سن لیا، اس کا انکار تو نہ کریں، اس کو قبول کر لیں، تو یہ کفار کی مشابہت چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے، فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے جب بھی ان کے سامنے کوئی نئی بات رکھی گئی انہوں نے جھٹلا دیا. فسیاتیہم, نئی بات کیا ہے؟ نئی بات یہ نہیں کہ یہ کوئی بالکل برینڈ نیو بات تھی کہ اللہ ایک ہے اور توحید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کوئی برینڈ نیو بات, اور آج سے پہلے کبھی کوئی انسان نبی بن کے آئے ہی نہیں. ان کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہمارے, یعنی ان کے لیے وہ نہیں تھی, ان کو انہوں نے اپنے آبا اجداد سے کبھی نہیں ایسی باتیں سنی. تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا. فسیاتیہم, تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس کیا خبریں. کون سی خبریں؟ قیامت کی بھی اور آگے جو حالات آ رہے ہیں وہ ایسے آئیں گے. ماں کا انو بھی یستازیون, جس کی وہ مذاق اڑاتے نا وہی چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی. اللہ اکبر. یعنی اگر قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں, بہت ساری چیزیں تھیں جن کا مذاق اڑاتے تھے, قیامت کا مذاق اڑاتے تھے, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, جن بھی چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے, سامنے جب آ جائے گا نا حق, جیسے اگر قیامت ان کے سامنے جب آئے گی اگر اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس دن پھر بالکل سب کے منہ بند ہو جائیں گے. اگر دین پہ چلنے والوں کا مذاق, جو اس وقت بھی اڑایا جاتا تھا آج بھی اڑایا جاتا ہے, دین کے احکامات کا مذاق, اس کے اوپر لطیفے بنائے جاتے ہیں. ان کافر تو کرتے ہی تھے, آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں. شرعی احکامات ان کے لیے مذاق کا وہ بنتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ ہی رہ گیا کہ اس کے اوپر یہ مذاق بنائے. انسان کو اس چیز کے اوپر شرم آنی چاہیے کہ وہ کس ذات کی بات کر رہا ہے. لطیفے بنا لینا اللہ کی جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, استغفر اللہ, ایسے محاورے بنا لینا, ایسی باتیں بنا لینا, یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ کافروں کے طریقے تھے استحضاء کرنا, حقیر سمجھیے, یعنی کیونکہ حوروں کی باتیں کر کے مذاق اڑا رہے. نہیں, ان کے لیے فری فار آل ہے کہ بھائی جو جس کا مرضی مذاق اڑاتے نا, اس سے زیادہ عزت یہ وہاں اس جس ملک میں رہتے ہیں اس کے صدر کی کرتے ہیں, اس کے کنگ کی کرتے ہیں. مجال ہے کہ ان کے خلاف کچھ بول دیں, پھر ڈرتے ہیں, نہیں بھائی اس کے خلاف نہ بولو, اس کی بات نہ, اس کا نام لیا نا ہمارا فون ٹیپ ہوگا. پھر اتنی احتیاط کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اس کے شاعر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کے احکامات کے بارے میں مذاق اڑا اڑا کے ہنستے ہیں, تو وہاں پہ بھی باتیں ٹیپ ہو رہی ہیں. تو ایک دن جب آئے گا میدان معاشر قائم ہوگا, تب پتہ چل جائے گا کہ اس مذاق کا انجام کیا ہے. وہ مذاق بڑا بھاری پڑے گا, پھر خود بھی پچھتائیں گے اور وہ لوگ بھی پچھتائیں گے جو ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. دیکھیں مذاق ایک مجلس میں نا ایک بندہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے اور باقی کیا کرتے ہیں, باقی جب اسی بات کے اوپر کہہ کہے لگا کے ہنستے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں اس کے اور یہ اس طرح کرتے ہیں ایٹیٹیوڈ آگے سے, تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی پھر اس جرم میں شامل ہو جاتے ہیں. ایسی باتوں پہ سننے والوں کو بھی ہنسنا نہیں چاہیے. استغفر اللہ. تو اس دن کیا ہوگا, پھر وہ جو ہنسنے والے بھی ہیں اور یہ جو ان کے ساتھ ہنستے تھے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے, جو ان کے سپورٹ کرتے تھے, ان کو حوصلہ دیتے تھے کہ ہاں اور کریں گے ایسی باتیں, سب میدان معاشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. وہاں جا کے کہیں گے یہ تم مذاق کرتے تھے نا اس کی وجہ سے ہم بسیں. وہ کہیں گے کہ تم جب تم آگے سے مجھے حوصلہ دیتے تھے تو میں کرتا تھا نا. تو وہ کہے گا تم نے میرا بیڑا غرق کیا, دوسرا کہے گا تم نے کیا. بہت ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, اور اس دشمنی کا اس دن کیا فائدہ. تو نہ خود کبھی ایسا عمل کرنا ہے, نہ ایسے عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اگر عمل نہیں بھی ہوتا, اکثر انسان اللہ کے احکامات کا جو مذاق اڑا رہے تھے نا وہی وہ ہوتے ہیں جو خود نہیں عمل کرتے. اگر عمل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذاق کرنا شروع کر دیں. عمل میں انسان کی اگر کمی ہے, نہیں کر پا رہا, کم از کم اتنا کرے کہ اللہ کے احکامات کا مذاق نہ کرے, ان کو حقیر نہ سمجھے, ان کو آؤٹ ڈیٹڈ نہ سمجھے, ان کے خلاف باتیں نہ کرے, منہ سے مت باتیں نکالیں ان کے خلاف. یہ کہے کہ اللہ کے احکامات بڑے پیارے ہیں, بڑے حکمت میں مگنی ہیں, میرے اندر ہی کمی ہے, میں ہی کوتاہی کرنے والی ہوں, مجھے سے نہیں ہو رہا, اللہ مجھے معاف کرے اور مجھے توفیق دے. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, ایسے بندے کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. لیکن جو مذاق کرتے ہیں, جو حقیر سمجھتے ہیں, وہ
وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. یہ ایک تکبر ہے کہ اللہ کا حکم تو کوئی بھی چیز نہیں, ہم کتنا بدری مذاق کرتے رہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ کسی انسان کا نہیں ہم مذاق کر رہے بلکہ اللہ کے دین کا مذاق ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو انسان اللہ ہی کے احکامات پہ چل رہا ہے نا. اولم یرو الی الارض, کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں ہے زمین کی طرف. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں. دیکھا تو سب نے ہے زمین کی طرف, لیکن غور کی نظر سے, یعنی اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے. کم امبتنا فیہا من کل زوجن کریم, کتنے ہی اگائے ہم نے, یعنی کتنے ہی کا مطلب ہے بہت زیادہ, اس میں ہم نے جوڑے بنائے عمدہ. تم دیکھتے نہیں ہو وہ کون ہے جس کا تم کلام کا, جس کے تم نبی کا, جس کے تم پیروکاروں کا, جس دین کے پیروکاروں کا تم مذاق کرتے ہو. یہ دین اس رب کا ہے, یہ احکامات اس رب کے ہیں جس رب نے اس زمین میں ہر طرح کے جوڑے بنائے, اور حسین جوڑے, ایسے خوبصورت جوڑے بنائے, طرح طرح کے نباتات بنائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جوڑے ہر طرح کی چیزوں کے, درختوں کے, پودوں کے, جانوروں کے, انسانوں کے, ان سب کے جوڑے یہاں پہ مراد ہیں. اور اسی لیے انہوں نے یہاں پہ امبتنا کا معنی اگانے کی جگہ بعض مفسرین نے یہ بھی لیا کہ پیدا کیے. اور آپ دیکھیں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. انسان کیا سوچتا نہیں ہے, دیکھیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں, کوئی مذکر ہے تو کوئی مونس ہے. مذکر کی اپنی خصوصیات ہیں, مونس کی اپنی خصوصیات ہیں, جسامت میں فرق ہے, مزاج میں فرق ہے, ان کے رولز جو ہیں ادا کرنے میں وہ فرق ہے, ان کی طاقتوں میں فرق ہے. تو یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قابلیتیں دی ہیں, ان میں فرق ہے. تو یہ دیکھتے نہیں ہو تم. اسی طرح دیکھیں آپ پودوں میں, آج ان کو پتا چلا کہ بوٹنسٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پودوں میں بھی جوڑے ہیں. سبحان اللہ, اس زمانے میں تو نہیں پتا تھا. اگر اس کو سپیسیفک اس پہ لیا جائے کہ یہ زمین سے اگنے والی نباتات کی ہی بات ہے, تو اس کے اندر بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی کہ ان میں بھی جوڑے جوڑے. کیا اس کی اللہ کی عظمت دل میں پیدا نہیں ہوتی؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. اس ویرائٹی میں, اس زوج ہونے میں, اس میں بھی نشانی ہے. اور یہ کون سا علم ہے جب انسان اس پہ غور کرے گا, جس کو ہم دنیا کا علم کہتے ہیں, وہ بھی دنیا کا علم نہیں ہے, وہ عین دین کا علم ہے. لیکن اس کو پڑھتے وقت جس انسان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اس سے بھی میں اپنے رب کو پہچانوں, وہ پڑھائی بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گی. ایسی چاہے وہ بایولوجی ہو, چاہے وہ میڈیکل ہو, چاہے وہ اور کوئی علم ہو, جس علم سے بھی انسان اپنے رب کی پہچان پیدا کرتا ہے اپنے اندر, اور اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اس میں سے جو عجائب حیرت انگیز باتیں مجھے نظر آئیں, اس سے میں اپنے رب کو پہچانوں, مجھے اپنے رب کی اور زیادہ پہچان بھی ہوگی, اس کی عظمت میرے دل میں پیدا ہو, تو وہ عین عبادت ہے. اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے یہ تو دنیا کا علم ہے. نہیں, وہ اس علم سے بھی اپنے رب کی عظمت کو پہچان رہا ہے. اس میں بھی نشانی ہے. دیکھیں نشانی دیکھ کے بنانے والے کو یا اس نشانی کو دینے والے کو انسان سمجھ جاتا ہے نا. اس کارخانہ قدرت کو دیکھ کے, جو اتنی ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں چیزیں, ان کو دیکھ کے جو چاہے کہ پہچان کرے پہچان سکتا ہے. مسئلہ یہ کہ انسان جو ہے نا انہی چیزوں سے غافل رہتا ہے, دیکھتا ہے بہت خوش ہوتا ہے, ہاں بڑی خوبصورت, واو بڑا حسین, لیکن ان سے رب کو نہیں پہچان پاتا. اسی لیے فرمایا وما کانا اکثرہم مؤمنین, پھر بھی اس میں نشانی ہے, پھر بھی اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. دیکھیں آج ہم مسلمانوں پہ بھی اتنی بے حسی سی ایک تاری ہو چکی ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو, بڑی غور سے دیکھتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، دور دور کے علاقے طے کر کے جاتے ہیں، فلانی جگہ پہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ہے، وہ انسان نے بنائی، دیکھو، اس کو دیکھ کے تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس دنیا میں اس زمین پہ پیدا کی ہیں، جو اس کی قدرت کا اظہار ہے، ان کو دیکھ کے اللہ کی عظمت یا اس کا احساس یا اس کی تعریف یا اس کی قدرتوں کا احساس یہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے کہ جو ہے ان کو دیکھ کے یہ پہچان لیں اپنے رب کو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے اندر مٹیریل کی محبت ہے، مٹیریل سے ہم امپریسڈ ہیں، اس کی مروبیت ہے، لیکن اللہ کی نہ محبت آئی ہے، نہ اس کا قرب آیا، نہ اس کی عظمت آئی، نہ اس کی پہچان آئی، کیونکہ ان چیزوں پہ کبھی اس طرح سے غور و فکر ہی نہیں کیا. اللہ کی محبت کی جگہ مادے کی محبت آ گئی. تو جس وقت ہم ان باقی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں نا، ان کے اوپر ایسے غور و فکر کرنے لگے نا، پھر دیکھیے گا آپ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہونے لگی. جب ہم غور و فکر کریں گے، یہ غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا، ایمان اس سے بڑھتا ہے. ہم بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے سوچا کہ بس نام مسلمانوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اب دل میں چاہے اللہ کی محبت نہ بھی ہو، چاہے اس کی عظمت نہ بھی ہو دل میں، تو کام چل رہا ہے، یہ سوچ لیا. اب ہر دل کے اندر مادے کی محبت بھری بھی ہے، اسی کو سوچ رہے ہیں بس ٹھیک ہے. تو مسلمان کو اب یہ ضرورت ہے کہ واقعی اگر وہ سچے ایمان والا بننا چاہتا ہے تو غور و فکر کرے، اس کی عادت ڈالے. ایک چونٹی پہ ہی غور و فکر کر لیں، یہ دیکھو اتنی ننی سی چیز ہے، اس کے اندر بھی کوئی دل دھڑک رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ بھی کچھ سن رہی ہے، یہ بھی چل رہی ہے، اسی کے اندر ٹانگیں ہیں، اسی کے اندر اس کی ڈائجسٹو سسٹم ہے، اسی کے اندر سانس لے رہی ہے، اسی کے اندر اسے انڈے دے گی، اسی کے اندر کیا کہ اتنی سی چیز کے اندر جو اتنی باریک ہے، اس کے اندر سب سسٹمز چل رہے ہیں، بولتی بھی ہے آگے وہ، اس کو خطرے کا بھی پتہ ہے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو چونٹیو اپنے اپنی حفاظت کا سامان کرو، اتنی بھی اس کو سمجھ آ رہی ہے، اتنی سی چونٹی، اس کے اندر برین بھی ہے. حیرت نہیں ہوتی کس نے پیدا کر دیا ایسی چیز کو؟ ڈرا بھی کرنے لگے نا آپ تو اتنی سی لائن کھینچ لیں اور اس کے اندر سارے اعضاء نہیں بھر سکتے. اللہ اکبر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ عزیز ہے، عزیز عزت والا بھی، غلبے والا بھی، اور وہ بھی جو انتقام پہ قادر ہو، جو چاہے کرے، اور رحیم بھی ہے. ہم نے اکثر قرآن کریم میں پڑھا ہے عزیز الحکیم، یہاں پہ آیا عزیز الرحیم. اس کی ذرا آپ سبحان اللہ یہ اس کے اوپر ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے عزیز وہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو انتقام لینے پہ قادر ہو، زبردست جو ہم لکھتے ہیں، جو انتقام لینے پہ قادر ہو، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ رحیم بھی ہو، رحم کرنے والا بھی ہو. کیونکہ جو انتقام لینے پہ قادر ہوتا ہے نا، جو چاہے کرے، جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہے، وہ تو پھر چاہتا ہے کہ دوسرے کو مسل کے رکھ دے، کوئی آواز نہ اٹھائے. آپ نے دیکھا وہ جو گاؤں وغیرہ اور ان کی طرف کے جو بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاریوں کا، اپنے جو مزارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اگر ذرا سی ان کو بات نہ پسند آ جائے، ان کو پتا یہ ہمارے کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں پہ بھی. وہ ان کے کبھی ہاتھ پیر توڑوا دیتے ہیں، کبھی کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ، روز آپ خبریں سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر بھی ظاہر ہے حکومت ہے یہ, لیکن وہ بے فکر ہو کے کہتے ہیں ہم اتنے طاقتور ہیں ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں. تو جب انسان کے پاس قوت آتی ہے نا, انسان کے پاس, تو اور ایسی قوت کہ اس کو لگتا ہے کہ میری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, تو رحم اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. وہ رحم نہیں کرتے پھر, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے سبحان اللہ جو عزیز ہونے کے باوجود رحیم ہے. یہ صفات دونوں ساتھ ہونا اتنی بڑی بات ہے, اس کو ذرا آپ اس کے اوپر غور کریں, وہ کیا نہیں کر سکتا بتائے, کیا نہیں کر سکتا وہ اپنے نافرمانوں کے ساتھ, کیا نہیں کر سکتا وہ جو چاہے کرے, جو چاہے کرے, اس کے باوجود وہ رحم کرتا ہے, اور اس کے باوجود کہ وہ ہر چیز کو سن رہا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, وہ دل میں اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے, اس کو پتا ہے یہ کیسے مذاق کر رہے ہیں, یہ کیسے کفر کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسے بری باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسے ایسی شرک کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسی باتوں سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, اس کی شان میں کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں. اس کے باوجود دیکھیں کسی انسان کے کوئی کرے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, میں دکھاتا ہوں تجھے, مجھے بتاتا ہوں تجھے کہ میں کیا ہوں اور تجھے ابھی تیری اوقات دکھاتا ہوں, انسان ایسے کہنے لگتا. لیکن دیکھو اس کا رحم کتنا ہے کہ پھر بھی انسانیت زمین پہ چل رہی ہے اور آرام سے چل رہی ہے, اور ان کو کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, ان کی نگہداشت بھی کر رہا ہے. اکثر جب بھی میں کسی مندر اور ان کے پاس سے گزرتی ہوں, یہ شرک کے جو بڑے بڑے اڈے بنائے ہوئے, اور ایسے کچھ مندر ایسے بھی ہیں جہاں پہ بت تو سامنے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت بڑا سا کھڑا کیا ہوتا ہے, بدھا کا بھی یہاں پہ بہت بڑا سا کھڑا کیا ہوا. یہ ایک بات ہی جو مجھے بہت زیادہ سٹرائک کرتی ہے کہ اللہ تیرا حلم کتنا ہے, تیرے پاس کتنا تحمل ہے کہ تو یہ سب دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دل کٹنے لگتے ہیں, کیوں کیوں ایسے کرتے ہیں, لیکن اللہ تیرا حلم کتنا ہے, تو چاہے تو آندیاں چلا کے ان کو تباہ و برباد کر دے کہ شرک کیے جا رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں اور کوئی احساس نہیں ہے, پھر بھی اللہ تو ان کا خیال رکھتا ہے. چلو نہ پکڑ کرنا وہ ایک الگ بات ہے کہ نہیں پکڑ کی اللہ نے, ٹھیک ہے وہ ایک اس کا حلم ہے, لیکن آن ٹاپ آف اٹ تو ان کو خوشیاں بھی دے رہا ہے, تو ان کو عافیت میں بھی رکھ رہا ہے, تو انہیں ان کو صحت بھی دی ہوئی ہے, ان کی سانسیں بھی چل رہی ہیں, ان کے بچے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کے گھروں میں بھی خوشحالی دی ہے, تو کھلا بھی رہا ہے, ان کو پلا بھی رہا ہے, تو ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اللہ تیرے جیسا تو کوئی بھی نہیں, لئی سکا مثلی شے, اللہ تیرے جیسا بھی کوئی ہے؟ کتنا بھی کوئی دنیا میں رحم دل ہو جائے, کتنا بھی کوئی دنیا میں سخی ہو جائے, کیا یہ کوالٹی کسی اور کے اندر آ سکتی ہے؟ کسی انسان میں نہیں, کسی میں نہیں ہے یہ طاقت. ایک دن کوئی کسی کی برداشت کر لے گا, دو دن کر لے گا, تیسرے دن ایک تھپڑ لگا دے گا, کہے گا تم نے بات کیسے کی, اور جبکہ اس کے پاس طاقت بھی ہو, جبکہ وہ پکڑ سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے, تو اللہ کے سامنے تو ہم تنکو برابر بھی نہیں ہیں. ایک چیخ تھی جبرائیل علیہ السلام کی کہ انسانوں کے دل ہی پھٹ گئے, ساری بستی کے دل پھٹ گئے. سبحان اللہ, اللہ کو کوئی لشکر بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں, کوئی ہوائیں بھیجنے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, ایک فرشتے کی چیخ کی مارتے یہ انسان. تو انسان تو سمجھ کہ وہ رب کا تحمل ہے اور اس کا رحم ہے کہ گناہوں کے باوجود انسان تو زمین کے اوپر چل پھر سک رہا ہے اور عافیت میں رہ رہا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا یہاں پہ, اور آپ لوگوں کی بھی فیوریٹ ہوگی, میری تو بہت ہی فیوریٹ میرے لوگ ہیں, وہ ہیں وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے کے لیے آئے تھے. تو آج ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے, دیکھتے ہیں. اور یاد کرو, اس کا مطلب یاد کرو, اور یاد کرو, میں اس لیے نہیں جب کہہ رہی کہ جب کہہ کے نا پھر وہ آپ کو پھر اتنا نہیں سمجھ میں آتا کہ جب یہ جب ہوا, یعنی یاد کرو جب کیا ہوا تھا. نادا رب کا موسیٰ, جب ندا دی تھی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو, کس لیے دی تھی؟ انئت القوم الظالمین، کہ جاؤ تم ظالم قوم کے پاس. یہ کب کا واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے ہیں اب اور آگ لینے کے لیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا وہاں سے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ ہم اس کی ڈیٹیل سب پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ان سے فرمایا کہ تم جاؤ اس ظالم قوم کی طرف، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قوم فرعون نہیں فرمایا، ظالموں کی قوم. ان کا ظلم کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے لڑکوں کو. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. یعنی اس آسمان نے یہ بھی دیکھا ہوا اور اس زمین نے یہ بھی دیکھا ہوا، اتنا بڑا ظلم نیو بورنز کے ساتھ کرنا، معصوموں کے ساتھ کرنا، یہ بھی دیکھا ہوا اس زمین و آسمان نے. اور سبحان اللہ، اتنی اس کے اندر ایک بڑی بات ہے. آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا، چلے یہاں سے دیکھ لیتے، قوم فرعون جو ظالموں کی قوم ہے، کون سی قوم ظالموں کی؟ وہ فرعون کی قوم. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ وہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ تو اس کے اندر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، وہ جو فرعون تھا وہ اتنا زیادہ بڑا ظلم کر رہا تھا، اور بنی اسرائیل یہ ظلم سہ رہے تھے اور صبر کر رہے تھے اور صبر کرتے چلے جا رہے تھے. لیکن اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اگر دیر ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں، اب کس نے پکڑنا. اگر ہم ظلم کرتے جا رہے ہیں اور کسی نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا، تو پتہ نہیں کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے لوگوں سے چھپا لیا تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلا. فرعون یہ ظلم کیے جا رہا تھا اور اس کی جرت تھی کہ وہ باز نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. یعنی کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ کوئی بھی اس کو نہیں پکڑے گا، کوئی اس سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی نجات کے لیے، بنی اسرائیل کی. اپنے آپ ایک پیغمبر اللہ نے بھیج دیا. سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے نا، مخلوق اللہ کا کنبا ہے. مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبا ہے. اور جو اس کنبے کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، وہ اللہ کا سب سے زیادہ پیارا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت وہ بندہ پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرے، وہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. یہ مخلوق میں صرف مسلمان نہیں ہے، مخلوق میں ہر کوئی ہے. مسلمان ہو، کافر ہو، مشرق ہو، کوئی بھی ہو. اور مخلوق کے اندر نہ صرف یہ کہ انسان، جانور ہو، جانور تک کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ہر لیونگ تھنگ کے ساتھ، ایوری لیونگ تھنگ، ہر تر کے ساتھ. یہ حدیث میں آتا ہے، ہر تر کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے نا، وہ اجر کا باعث بنتا ہے. کہ کتے کو پانی پلا دینا، ہم ہو تو ہم تو کتا دیکھ کے ہی پکڑ گئے، کوئی او ہو یہ تو پلیت ہے، یہ تو ایسے ہے، نجس، آئے ہائے، مرتا تو مرتا رہے، اچھا ہے کتا ہے تو اس کو مرنا ہی چاہیے، کون ہم میں سے اٹھ کے پانی پلائے گا؟ لیکن اللہ نے اس حدیث سے بتا دیا ہمیں کہ دیکھو، یہ سب میری مخلوق ہے، سب کے ساتھ خیر خواہی. تو ایسا نہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ قتل کرتا جائے اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی واچ کر رہا تھا. اور دیکھو، اللہ نے اپنے کلیم کو، اپنے پیارے نبی کو بھیجا ان کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، فرعون کی ہدایت کے لیے بھی، کہ اس کو ہدایت کا پیغام دینا، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ نے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے وہاں سے ایک انتظام فرمایا. سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیں، یہ نفرتوں میں جینا اور لوگوں کو تقسیم کرتے رہنا، اور وہ فلاں ہے ان سے نفرت، اس سے نفرت، یہ نہیں، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، بلکہ دین کا خیر خواہی، دوسرے کے لیے احساس. یہاں پہ دیکھیں، ایک نبی کو بھیج رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے. انہوں نے آگے سے فرمایا، قال ربی انی اخاف ان یکذبونی، اے میرے رب، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ مجھے کہاں میری بات مانیں گے. ویدیخ صدری، اللہ میرا سینہ گھٹتا ہے. کس وجہ سے سینہ گھٹ رہا تھا ان کا؟ کیونکہ وہ ان کو یہ تھا کہ میرے سے ایک قتل ہو گیا، انہوں نے نہ میری بات ماننی ہے بلکہ الٹا میری تکذیب کریں گے. اور خوف کی وجہ سے نا ان کا سینہ گھٹ رہا تھا. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, اور اللہ میری تو زبان بھی صحیح نہیں چلتی. کیا ہوا تھا یہ بچپن میں جب فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہو رہی تھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا اور فرعون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے نجومیوں نے انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہارے تخت کو الٹا دے گا. تو اب اسی کی وجہ سے تو وہ اتنے بچے ذبح کرا رہا تھا. دیکھو انسان کبھی حوث کے اندر کیسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں احساس رہتا کہ وہ کیا کر. اپنی کرسی بچانے کے لیے اس نے یہ ذبح کیے تھے نا. آج بھی دنیا میں کوئی ایسے حکمران ہیں جو صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے خون خرابہ دیکھتے ہیں اپنے ہی لوگوں کا, اور ان کے لوگ دنیا میں ریفیوجی بن کے در در دھکے کھا رہے ہیں, لیکن ان کو بس اپنی کرسی بچانی ہے. دے ڈونٹ کیئر ان کو مارا جا رہا ہو یا خود ہی ان کو مار رہے ہوں, نرو گیس پھینک کے ان کو مار رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں, صرف اس لیے کہ ہماری کرسی بچ جائے. تو فرعون کا بھی تو یہی کام تھا. آج بھی فرعون ہے, ان کے نام نہیں فرعون ہوں گے لیکن پہچانا تو آج بھی فرعون ہے. وہ فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا, یہ کہتے ہم اللہ کو مانتے ہیں, اور پھر بھی کام وہ ہیں جو فرعون کے تھے. اللہ اکبر. تو صرف اپنی اقتدار کے لیے اس نے معصوم بچوں کو ذبح کرایا, ان کی بیٹیوں کو لونڈیا بنا لیا. اس قدر ظالم انسان تھا. اس نے پھر جب بچوں کو قتل کرانا شروع کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے, یہ ساری ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بات کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام اس کے محل تک پہنچے تھے, اور اب جب داڑھی کو پکڑا تو اس نے کہا بس یہی ہے وہ بچہ, یہی میرا اقتدار چھیننے گا. تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بچہ ہے, اس کو کیا پتا ہے. اب اس نے ایک امتحان لینے کی خاطر ایک انگارا رکھا اور ایک ہیرا رکھا, دیکھتے ہیں اس کو کتنی سمجھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا لیکن فرشتے نے ان کا ہاتھ انگارے پہ رکھ دیا اور انہوں نے وہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ دیا. دیکھو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ہاتھ میں نہیں, ان کا ہاتھ نہیں جلا, جب زبان پہ رکھا تو زبان جل گئی اور اس سے لکنت پیدا ہو گئی. اور سبحان اللہ, ایک بہت بڑی بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت دینے کے لیے اس انسان کو چنا جس کی زبان میں لکنت ہے, کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ جو ان کے بھائی تھے وہ پرفیکٹلی فائن تھے, ان کو بھی چن سکتا تھا, ایک ہی ماں باپ کی تو اولاد تھے, تو حسب نسب سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا چناؤ ہے کس سے وہ اپنی دین کی خدمت لینا چاہے, یہ اللہ کا چناؤ ہے. ہمیں بعض دفعہ لوگ ہم سوچتے ہیں فلاں بہت اچھی ڈیبیٹس کرتا ہے, فلاں بہت اچھا بولتا ہے, وہ بہت اس کو بات کرنی آتی ہے, کس طرح سے بات کی جائے, وہ مائک پہ کھڑے ہو کے نہیں ڈرتا, وہ لوگوں پبلک سپیکنگ میں بڑا وہ ماہر ہے. ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا, یہاں پہ اللہ کے نبی ہیں جن کی زبان میں لکنت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ میرا سینہ گھٹتا ہے. بعض لوگوں کو ہوتا بھی ہے, ہمارے میں سے بھی, کہ ہم سے لوگوں کے سامنے بولنا یہاں پہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو سینہ گھٹنے لگتا ہے کہ ہائے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کیسے بولوں گی, اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, سینہ گھٹنے لگتا ہے, نروسنیس ہونے لگتی ہے. لیکن اللہ نے انہی کو چنا جو یہ کہہ رہے ہیں. اور بڑے بڑے خطیبوں کو بھی اللہ تعالیٰ چن سکتا تھا, موسیٰ کو چنا. تو کسی میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے, اور ہو سکتا ہے یہی بات ہو کہ وہ چونکہ انسانیت کے اس قدر خیر خواہ تھے, اتنے خیر خواہ تھے کہ دیکھا ہے آپ نے وہ جو لڑکیاں بکریاں اپنی لے کے کھڑی ہوئی تھی, سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور جو ان کی بستی کے ہیں, جو ان کی قوم کے ہیں, مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان سے دیکھا نہیں گیا, یہ بیچاری لڑکیاں ایسے کھڑی ہیں اور باقی لوگ پانی پلاتے جا رہے ہیں اپنے جانوروں کو, وہ اٹھ کے چل پڑے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتی ہے نبوت، اور اس کے اندر جو ہم چیزیں سمجھتے ہیں، بعض دفعہ ہم بہت ظاہری چیزیں سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہوتے، اللہ کے معیار کچھ اور ہے۔ تو کتنی بھی آپ کے اندر یہ چیز ہو، شائنس ہو، یا ایسی چیز ہو کہ میں بول نہیں سکتی، میں کیسے کسی کو بتا سکتی ہوں، اللہ سے مانگے۔ جو رب موسیٰ علیہ السلام کو بلوا سکتا ہے، جبکہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور ان کا سینہ گھٹتا تھا، جو رب ان کو بلوا سکتا ہے نا، تو کسی کو بھی بلوا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، تو بھیجیں ہارون کی طرف، یعنی اللہ ان کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، اور یہ جو ہے، یہ جو نبوت کا ملنا ہے، یہ کوئی اپنی محنت کر کے کہ میں بہت عبادت کروں تو مجھے نبوت مل جائے، اس سے نہیں ملا کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے۔ نبوت کی بات یہ ہے، کوئی کتنا بڑا سوچے کہ میں اولیاء اللہ ہوں تو اب مجھے نبوت مل جائے گی، ایسے نہیں ہے، کوشش سے نہیں ملتی، اپنی محنت کرنے سے نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے اوپر تو اللہ ان کے خلاف ایک گناہ بھی ہے، میں نے وہ قتل بھی کیا ہوا ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب دیکھیں کتنے سارے خوف ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، بہت سارے ہمارے اندر بھی خوف ہوتے ہیں۔ اللہ ہم نے اتنی، ہمارے سے تو کیسی ہماری زندگی گزری ہے، اب ہم لوگوں کو اگر کچھ بتائیں گے کہیں گے تم بڑی بتانے والی آ گئے، پتا ہے ہمیں تمہارا، تم تو یہ کرتی تھی، تم ایسے کرتی تھی، اپنا نہیں یاد ہے تمہیں، کتنی چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، اور ہم حق بات پھر بولتے نہیں ہیں، آگے بتاتے نہیں ہیں، تو اس میں ڈرنا نہیں ہے۔ قال کلا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی وہ تمہیں نہیں قتل کر سکتے۔ فذهبا، دونوں جاؤ بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انما کم مستمعون، یہ ہے سب سے بڑی بات جو طاقت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے، تم جاؤ تو صحیح نا، ہم تمہارے ساتھ ہیں تو پھر کیا، ہم ایک ایک بات سن رہے ہیں جو تم وہاں پہ کرو گے۔ جب اللہ نے چن لیا تو حفاظت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی، مدد بھی اس کی طرف سے آتی، اور سب سے بڑی تسلی جو ایک دائی کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا کلمہ کی بات کریں، حق کی بات کریں، تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو ساتھ ہوتا ہے یہ انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے۔ فاتیا فرعون، پھر جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، تو کہنا اس کو، کیا کہنا، انا رسول رب العالمین، کہ بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ اچھا، کیوں یہ کہنا، رسول اللہ کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو ان کو کہنا کہ ہم رب العالمین کے نمائندے ہیں، ہم خود سے نہیں آ گئے، اس نے ہمیں بھیجا ہے، یعنی، اور اس کو کیا کہنا، اور ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ سمجھ آ گئی آپ کہ ہم ریسکیو کرنے آئے ہیں کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے دو پیارے نبیوں کو بھیج رہا ہے، جاؤ فرعون کے پاس جا کے اس کو کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کرے، جن کو غلام بنایا ہوا تھا، 400 سال سے غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے۔ ایک ہی فرعون تھوڑی تھا، فرعون تو لقب ہے نا ان کا، جو وہ مصر کے بادشاہ ہوتے تھے، تو ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہتے تھے، اور وہ یہ غلامی ان کی نسل در نسل چل رہی تھی، کہاں یہ یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کی آگے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور کہاں یہ پہنچ گئے کہ غلامی کی اس کے اندر، اور اپنے آپ کو چھڑا بھی نہیں پا رہے تھے، اور ایسے ظالم جابر سے اپنے آپ کو چھڑانا اور پوری قوم کو چھڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ قالا، اب یہ یہاں پہ اگلی جو آیت ہے، یہ بیچ میں ساری ڈیٹیل ختم ہو گئی کہ پھر اس کے بعد موسیٰ چلے، اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے، اور انہوں نے اپنی بات فرعون کے سامنے رکھی۔ اب یہ جب بات فرعون کے سامنے رکھی، ہمارے ساتھ اس کو بھیج دو بنی اسرائیل کو، تو آپ سوچیں جنہوں نے سلیو بنایا ہو وہ کہاں سے بھیجیں گے، تو وہ اس نے تو ان کو تو سلیوز کی اتنی ضرورت تھی ظاہر ہے ان کے کام تو سارے وہی کرتے تھے، آج بھی آپ نے جو دیکھے ہیں رام مصر اور یہ سارے، یہ انہوں نے سلیف سے ہی تو بنوائے نا، کتنی کتنی ان سے محنتیں کراتے ہوں گے، کیسے ان سے کام کرواتے ہوں گے، سوچیں ایک سال جو وہ چھوڑ دیتا تھا بچوں کو ذبح ہونے سے، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اگر یہ ساروں کو ہی ختم کر دیں گے تو ہمارے سلیوری کون کرے گا، ہمارے کام کون کیا کرے گا، ہم خود تھوڑی کر سکتے ہیں، اس لیے ایک سال کے لیے ان کو رکھو اور ایک سال کے لیے ہم کو قتل کرو۔ جیسے آج کے دور کے اندر بھی کئی جگہ پہ جہاں پہ بےچارے مزدور ٹائپ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو صرف اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کہ اگر یہ چلے گئے، ان کو ہم نے ملک سے نکال دیا تو پھر ہمارے کام کون کرے گا، ہمارے یہ صفائیوں کے، ہمارے یہ فارمز میں کام کرنے کے، ہماری مزدوری کے کام تو سارے وہ کرتے ہیں، ہم کیسے کریں گے۔ اسی طرح ان کے لیے تو بالکل ہی غلام تھے، وہ تھوڑی ان کو کچھ رائٹس دیے ہوئے تھے انہوں نے۔